دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت بھی ہمیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں باقاعدہ سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اول تاخیر پروگرام میں شامل رہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم اللہ خیر، الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ اس سے قبل کہ آپ کے سوالات کی طرف بڑھیں، ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
میرا نام سید مبصر علی شاہ گیلانی ہے، میں ڈب تحصیل سمانی ڈسٹرکٹ بھیمبر سے تعلق رکھتا ہوں۔ علامہ صاحب، ایک سوال ہے کہ شراب کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا کام کرنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیجئے۔
مختلف نوکریاں ہیں، اور جہاں معاشرے میں دیگر کام کاج تو یہ بھی ایک ملازمت کہ جس میں لوگ شراب ٹرک میں لوڈ کرنا، لوڈنگ ان لوڈنگ، اچھا اس میں کچھ اور ڈیلیور کرنے جاتے ہیں، آرڈر آتے ہیں تو گھروں میں جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ہوٹل میں تو وہ ہوٹل میں لوگوں کو سرو کرتے ہیں۔ اچھا ہم بات کریں تو پاکستان میں بھی کئی بڑے بڑے ہوٹلوں میں یہ سلسلہ ہے اور اس طرح کے معاملات چل رہے، لیکن بیرون ملک بطور خاص لوگوں کے اندر اس طرح کے معاملات زیادہ ہیں، کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراب حرام ہے اور اس کا ایک قطرہ ناپاک ہے۔ اب چاہے یہ نشہ دے نہ دے، کسی بھی مسلمان کا یوں شراب نوشی کرنا، یعنی انگور سے بالخصوص بنی ہوئی شراب کا پینا، یہ حرام ہے کہ اس کا ایک ایک قطرہ ناپاک ہے۔ تو اب شراب کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 قسم کے افراد ایسے ہیں جن پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پہ لعنت فرمائی، شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، اور جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ تو گویا کہ شراب کے حوالے سے جو جو افراد جس جس طریقے سے شراب بنانے سے لے کے پینے پلانے تک مختلف مراحل میں جو جو تعاون کر رہے ہیں، اس میں شراب اٹھانے والا بھی شامل ہے، لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والا بھی اس میں شامل ہے، تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت الہی سے دور ہونے کی دعا کرنا، کہ یہ شخص اس سے رحمت الہی دور ہو جائے، تو لعنت کا مطلب یہ ہے۔ اور رحمت للعالمین، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص پر لعنت فرما رہے ہوں تو ایسے کام کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان پر لعنت ہو، یعنی یہ افراد تیری رحمت سے محروم ہو جائیں۔ تو اب یہ جو نوکری ہے لوڈنگ ان لوڈنگ کی شراب کی، تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس پر ملنے والی اجرت بھی ناجائز و حرام ہے۔ تو لہذا اگر کوئی ایسی جاب کرتا ہے جس میں شراب کو سرو کرنا ہو، شراب ایک جگہ سے کاؤنٹر سے اٹھا کے ٹیبل پر سرو کرنا ہو، نکال کر دینا ہو، یا شراب کی بوتلیں ٹرک میں لوڈ کر کے پھر آگے کسی شہر میں کسی ہوٹل ریسٹورینٹ پر پہنچانا ہو، وہاں اس کی کریٹ اتارنا ہو، یا شراب کی بوتلوں کو اٹھا کر پھر کسی سپر اسٹور میں، وہ جہاں اس کے رکھنے کی جگہ ہو،
شیلف
وغیرہ بنے، وہاں رکھنا، سجانا، لگانا، یہ جو معاملہ ہے یہ سب ان احادیث میں جو بیان کیے گئے افراد ہیں جن پہ لعنت فرمائی گئی ہے، ان میں سے جو بھی کسی طرح سے کام کر رہا ہوگا وہ ناجائز کر رہا ہوگا۔ تو شراب خانے کے اندر جو افراد کام کر رہے ہیں شراب بنانے کے حوالے سے، ان کا کام بھی، ان کی اجرتیں بھی، ان کی نوکریاں بھی، یہ سب ناجائز ہیں، گناہ کے کام ہیں، اور اس چیز سے مسلمانوں کو توبہ کرنی چاہیے کہ شراب نوشی میں کسی بھی طرح سے کسی کی مدد کریں، چاہے بنا کر یا پیش کر کے پلا کر یا جس انداز کی بھی ہو، تو اس پہ توبہ کرنی چاہیے۔ تو جو افراد اس طرح کی کوئی نوکریاں کر رہے ہیں جس میں شراب کو لوڈنگ ان لوڈنگ کرنی پڑ رہی ہے، اس حوالے سے ڈرائیور ہے،
اچھا یہ بعد کو بڑے مطمئن ہوتے ہیں، یعنی اس طور پر کہ گاڑی والا ٹرک بھر کے لایا، ٹھیک ہے، مزدور بھی ارینج کرتے ہیں، ٹرک بھرتے ہیں، یا چھوٹی گاڑی ہو، مزدور کہتا ہے میں نے تو اتار کے رکھی، میرا کیا اس سے لینا دینا، ایک بات میں نے اسٹور والے کو دے دی۔ اچھا اسٹور والا کہہ رہا ہے میں تو 10 چیزیں بیچ رہا ہوں، بلکہ 100 چیزیں بیچ رہا ہوں، اب اس میں ایک یہ بھی آئٹم ہے، تو لوگوں پہ وہ غلط کر رہے ہیں، میں ایک تو غلط نہیں کر رہا، یعنی وہ اپنے آپ کو یوں سمجھا لیتے ہیں کہ میں تو اتنے اسٹور میں، میں تو اتنا کام کر رہا ہوں نا، میں تو ایک ملازمت ہوں اور اپنی اجرت میں، وقت کی اجرت لے لیتا ہوں، اب اس میں مجھ سے چاہے وہ نارمل کوئی چیز خرید کے جا رہا ہو یا شراب جا رہا ہو، وہ یہ کام کرنے لگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو، دل کو ایک طرح کے بنا لیتے ہیں۔ کئی تو فزیکل باقاعدہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے سیٹھوں کے پاس جاب کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے خصوصی بندے ہوتے ہیں جن کو پتا ہے کہ میرا سیٹھ کن چیزوں میں مبتلا ہے، اب اس کو اپنے سیٹھ کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کی غلط اور ناجائز چیزیں بھی مہیا کر کے دینی ہوتی ہیں، کہ وہ چونکہ عام ملازموں کی طرح تنخواہ نہیں بلکہ ایک اچھی خاصی سیلری لے رہا ہوتا ہے، تو وہ یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سوچ ایک بنے کہ میں 10 چیزیں صحیح کر رہا ہوں، ایک آدھ وہ کر رہا ہوں، اور پھر جانتے ہوئے بھی یہ ملازمت لینا یا اس ملازمت پر قائم رہنا، کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں، اگر جائز کام پر آپ نے اجارہ کیا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے آپ ملازمت کے لیے آپ پیش کر رہے ہیں، تو اس ملازمت کے لیے آپ نے جب اپنے 8-10 گھنٹے گویا فروخت کر دیے، بیچ دیے، تو اب جو آپ سے وہ آپ کا سیٹ کام لے گا، تو اس میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ آپ سے وہی کام لے سکتا ہے جو شرن جائز ہوں، جو ناجائز کام ہوں وہ اس کا لینا ناجائز آپ سے، آپ کا اس کی اطاعت کرتے ہوئے ناجائز کام کرنا یہ بھی ناجائز۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی نوکری کر رہا ہے اس میں جائز کام بھی کرنے پڑتے ہیں لیکن اس کی نوکری میں ناجائز کام بھی انکلوڈ ہیں، شامل ہیں، تو اس کا ناجائز کاموں کا ارتکاب کرنا یہ ناجائز ہی رہے گا، وہ اس کے 10 جائز کاموں کے ساتھ ساتھ یہ 1-2 ناجائز کام اس کی مکمل ڈیوٹی کو یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائز زیادہ کام کر رہے ہیں، ناجائز ایک آدھ کر رہے ہیں، تو ایک آدھ ناجائز کام کرنا بھی نوکری میں جائز نہیں ہو سکتا، جو حرام ہیں ان سے بچنا ہی ہوگا۔ تو شراب پینا، پلانا، پیش کرنا، بنانا، اس کو کسی بھی طریقے سے اٹھانا اور آگے صرف کرنا، یعنی پینے پلانے کے حوالے سے اس کو اٹھانے والے پر بھی جب لعنت فرمائی گئی ہے، تو ایسی نوکری کرنا ناجائز ہی رہے گا جس میں آپ سے ناجائز کام کا ارتکاب کروایا جا رہا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ اس کے یہاں نوکری کر رہے ہیں، آپ کو نوکری کرنی ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا، تو ناجائز کام نوکری کی وجہ سے بھی نہیں کر سکتے۔
جی ناظرین کرام، آپ نے احکام یہ سنے، ہمیں اس کے مطابق ہی کوئی بھی، یہ تو ایک سوال ہوا، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے کام ہیں کہ جن میں یہ ناجائز چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ محنت بھی کر رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں جائز اور حلال کام اور حلال نوکریاں، جائز نوکریاں، اسی میں ہی اپنا وقت صرف کرنا چاہیے، اور اس سے اپن ارننگ حاصل کریں اور آمدنی حاصل کریں، اور اسے ذریعہ آمدنی بنائیں، کیونکہ سب محنت کرنے کے باوجود بھی اگر یہ ناجائز پہلو باقی رہ جاتے ہیں تو پھر وہ محنت کرنا ایک طرح کا بیکار بھی ہے اور گناہ بھی ذمہ آیا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان اور حلال اور آسان روزگار کے اسباب پیدا فرمائے۔ اچھا جب تک نہیں ملتی لوگ اس طور پر کہتے ہیں کہ ابھی تک تو ہے نہیں تو اب یوں چلاتے نہیں، صرف اس کی بات نہیں لیکن کئی اور ہوتی ہیں جن کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے لیکن ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کاروبار چھوڑیں گے تو آگے تو ابھی کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، تو اسی کو یہی سوچ سوچ کر بعض اوقات والی دنیا سے چلا جاتا ہے، بچے وہی سوچ رہے ہیں، کام چونکہ وہیں سے شروع ہوا تھا اور آگے جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟
لیکن برائی کا ترک کرنا تو ضروری ہے، تو جو اچھے کام بھی آپ کی جو نوکری کے اندر شامل ہیں آپ انہیں کو بس کنٹینیو رکھیں، جو ناجائز کام آپ سے اس نوکری پہ کروائے جائیں گے وہ آپ صاف طور پہ منع کر دیں کہ یہ ناجائز کام میں نہیں کر سکتا۔ اب یہ کہ بعض اوقات آپ کے خدا خوفی کی برکت سے بھی ہو سکتا ہے اگلے شخص کا سیٹ کا ذہن بن جائے گا، یار بندہ کام کا ہے، اس کو بلا وجہ میں ناجائز کام میں پھنسا رہا تھا اور یہ نہیں پھنس رہا، لہذا اس کو جائز کام تو جو یہ کر رہا صحیح کر رہا دیانتداری سے کر رہا اس کو کرنے دو۔ تو آپ کو بعض اوقات یہ شیطان ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے کہ اگر تو نے سیٹھ سے یہ کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو نوکری سے نکال دے گا، تو ممکن ہے کہ وہ سیٹھ نہ نکالے اور آپ کی یہی ادا اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یار یہ آدمی دیانتدار ہے، خدا سے ڈرتا ہے، لہذا ایسے آدمی تو ہونے چاہیے کہ جو اللہ سے ڈر رہا ہے تو وہ کم از کم میرے مال و اسباب میں غبن بھی دھوکہ دہی بھی نہیں کرے گا اور بالکل پراپر طریقے سے دیانتداری کے ساتھ میرے مال و اسباب کو فروخت کرے گا، کام کو آگے لے کے چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل ہو، بھروسہ ہو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، بندے کے لیے آسان روزگار کے ایسے ذرائع کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، خوف خدا رکھتے ہوئے اگر حرام کے ایک لقمے سے بھی بچیں گے تو انشاءاللہ حلال کے کئی انشاءاللہ دروازے کھلیں گے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس طرح سے گویا روزی میرا انتظار کر رہی تھی، میں تو پھنسا ہوا تھا، سمجھ رہا تھا کہ بس یہی میری روزی روٹی ہے، اس سے بہتر اور رزق حلال کے اور بھی اللہ تعالیٰ نے ذرائع رکھے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں اور حرام سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں، اور ایسی نوکریوں پر جس میں حرام بھی کام بھی کرنے پڑتے ہیں مستقل ڈٹے رہنا کرتے رہنا تو اس کی شرن اجازت نہیں ہے، حرام کاموں سے اجتناب کرنا ہوگا ضروری طور پہ۔
جی مزید سوال۔
میں مامون پروار اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، ایک بچی ہے اس کی شادی، اس کو میرا بیٹا ہو وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، اس کے دوسری بہن سے وہ شادی کرتا ہے، طلاق دینے کے بعد کیا بچے کے لیے کوئی کچھ دنوں کی لولت ہے کہ کتنے دنوں کے بعد وہ نکاح کرے، یا اس میں کوئی ٹائم کا کوئی ہے اس میں کوئی مسئلہ، یہ شرعی طور پہ آپ بتا دیں۔
تھوڑا سا میں اسے واضح کر دیتا ہوں، یعنی کسی شخص نے اگر کسی عورت کو طلاق دی ہے اور اب اسی خاتون کی بہن سے اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے تو اس میں کیا فوراً نکاح ہو سکتا ہے یا کوئی اس میں لیمٹ موجود ہے؟ باقی جو طلاق کے الفاظ کہیں، کتنی طلاقیں، کیا صورتحال، تو وہ پورے جملے واضح ہوں، پورے الفاظ واضح ہوں، اس کے بعد ہی اس کا حکم بتایا جاتا ہے۔ عموماً جو اس طرح کا سوال ہوتا ہے تو لوگوں کی مراد تین طلاقیں ہی ہوتی ہیں کہ تین طلاقیں شوہر نے دے دی ہیں۔ تو بہرحال جو مسئلہ ہے کہ نکاح آگے جو کرنا ہے وہ اس کی بہن سے فوراً ہو سکتا ہے یا کچھ تاخیر کرنی ہوگی؟
ایک شخص کا دو بہنوں کو اپنے نکاح میں بیک وقت رکھنا یہ ناجائز ہے، قرآن پاک میں جہاں جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام فرمایا گیا ہے وہاں پر ارشاد فرمایا گیا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ تم پر یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کرو۔ تو اب چونکہ عورت کو ایک عورت نکاح میں ہے تو اس کی بہن سے جس طرح، یعنی جس کو ہم سالی کہتے ہیں، تو اپنی بیوی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بہن یعنی اپنی سالی کو بھی اگر کوئی نکاح میں لاتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح کسی عورت کو جب طلاق ہو گئی تو طلاق کے بعد عورت عدت کے ایام گزار رہی ہوتی ہے، تو عورت عدت کے ایام میں بھی نکاح کے کچھ نہ کچھ احکامات میں باقی رہتی ہے، تو لہذا اگر کوئی عورت جسے کسی آدمی نے طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے، تو عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنی سالی سے جو بیوی کی سگی بہن ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔
عموماً تو اگر طلاق واقع ہوتی ہے تو کہیں اور شادی ہو رہی ہے تو وہ ایک الگ مسائل ہے، لیکن یہ والے مسائل بھی پیش نظر رکھنے.
آدمی اگر کسی عورت کو طلاق دے دے تو طلاق دینے کے بعد عورت پر تو عدت ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
وہ عدت کے زمانے میں کہیں اور آگے نکاح نہیں کر سکتی، لیکن جو شوہر ہوتا ہے شوہر پر کسی قسم کی اس طرح عدت نہیں ہوتی کہ اور آدمی طلاق دینے کے بعد اتنے دنوں تک اب ٹھہرا رہے کہیں اور شادی کرنے سے پہلے، آدمی کے حوالے سے کوئی ایسی عدت نہیں ہوتی. البتہ سالی یعنی بیوی کی جو بہن ہے اس سے نکاح کرنے کے لیے بیوی جس کو طلاق دی اس کی عدت کمپلیٹ ہونا ضروری ہے. تو بیوی کے نکاح میں ہوتے ہوئے جس طرح بیوی کی بہن کو نکاح میں نہیں لا سکتا، پھوپھی خالہ کو نکاح میں نہیں لا سکتا، تو اسی طرح بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس کی عدت کے پیریڈ میں اس کی بہن سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، اس کی خالہ اور اس کی پھوپھو سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، کہ ان کی ممانعت ہے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، یا پھوپھی بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، یا خالہ بھانجی کو نکاح میں ایک ساتھ رکھنا، یہ ناجائز ہے. تو ان میں سے کسی ایک کی عدت چل رہی ہو تو ایسی دوسری عورت کو یعنی خالہ کو طلاق ہوئی تو بھانجی کو نکاح میں نہیں لا سکتے جب تک عدت چل رہی ہے خالہ کی، پھوپھی کو طلاق ہوئی تو اس کی بھتیجی کو یہ شوہر نکاح میں نہیں لا سکتا جب تک پھوپھی عدت گزار رہی ہے،
ٹھیک.
تو لہٰذا
یعنی یہ صرف عام طور پہ جو لوگوں میں مشہور ہے وہ بہنوں کا تو مشہور ہے کہ دو بہنیں ایک نکاح میں نہیں جمع ہو سکتی، لیکن یہ مسئلہ بہت کم، حالانکہ واضح طور پر حدیث طیبہ کے اندر ان کو بیان کیا گیا
موجود ہے
کہ کسی کے نکاح میں اگر پھوپھی ہے تو اس کی بھتیجی، خالہ ہے تو اس کی بھانجی، اسی طرح دو بہنیں، یہ ایک ساتھ نکاح میں یعنی جمع نہیں ہو سکتے، اور کسی ایک کی عدت چل رہی ہے تو اس دوران بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ بڑا مسئلہ اہم ہے. ہمارے پاس ایک سوال آیا جمیل صاحب اسی طرح کا کہ ایک نکاح ہے، کسی کے میاں بیوی ہیں، اب بیوی بیمار رہنے لگ گئی تو کافی زیادہ بیماری علالت ہے، بیماری ہے، تو اب اس نے شوہر سے کہا کہ وہ میری بھانجی ہے، آپ اس سے شادی کر لو کہ میں بھی بیمار ہوں وہ بھی خدمت کرے، اور یہ سب سے یعنی بعض کا علم دین نہ سیکھنے کی وجہ سے اس طرح توجہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. نکاح کی صورت میں یہاں دو جمع ہو جائیں گی ایک ساتھ نکاح کا، تو شریعت مطہرہ نے جو رشتے جہاں منع کیے ہیں کہ یہاں نہیں ہو، تو اس کی بھی کئی حکمتیں ہیں کہ ان کی جو ظاہر نکاح میں آئیں گی تو پھر اس کے بعد کئی اور طرح کے لڑائی جھگڑے سامنے آتے ہیں. حالانکہ خالہ اور بھانجی کا جو رشتہ، پھوپھی اور بھتیجی کا جو رشتہ، اسی طرح دونوں بہنوں کا جو آپس میں رشتہ ہے، تو ان کے تقدس پامال نہ ہوں، ان کے آپس میں رشتہ اور قطع تعلقیاں یہ نہ ہوں، تو شریعت نے ان سے منع کیا. تو اب بظاہر تو وہ کہیں کہ میری چونکہ اور کوئی باہر سے آئے گی تو وہ خدمت کرے نہ کرے، یہ بھانجی ہے یہ کر لے گی، یعنی ایک ذہن میں کہ وہ بھانجی مجھے بھی سنبھال لے گی اور گھر پہ بھی چلا رہی. تو ان چیزوں کا ناظرین اکرام وہ خیال رہنا چاہیے، جہاں اس طرح کی شرعی احکامات تو وہ پوچھ لینا چاہیے، شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے. بیوہ عدت گزارنے کے بعد اگر آگے نکاح کر لیتی ہے تو تب بھی اس کو پہلے شوہر کی وراثت میں سے ملے گا؟
وراثت کے حوالے سے کسی شخص کا جب انتقال ہو جائے تو اس کی عورت اس کی وارث بنے گی، جسے ہمارے عرف میں بیوہ کہا جاتا ہے. تو بیوہ عورت اپنے شوہر کی وارث ہوتی ہے. شوہر کے ہاں اولاد ہے تو آٹھویں حصے کی وارث ہوگی، اگر شوہر کے ہاں اولاد نہیں ہے تو چوتھائی حصے کی یعنی 25% حصے کی وہ وارث بنے گی. جب کوئی شخص وارث بن گیا تو اب اس کا حصہ وراثت اس کے نہ لینے سے یا اس کو نہ دینے سے ختم نہیں ہوگا.
صحیح.
ایک چیز اچھا، اب بیوہ عورت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ کچھ یوں بن گیا ہے، جیسے کہ سوال سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اگر وہ بیوہ عورت نکاح نہیں کرے گی آگے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وراثت عورت کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے، چونکہ اب اس کا آگے کون یعنی کفالت کرے گا، لہذا اس کو وراثت ملنی چاہیے. لیکن جب وہ عورت بیوہ آگے عدت گزارنے کے بعد جب کہیں اور نکاح کر لیتی ہے تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو چونکہ اس کا کفالت کرنے والا شوہر موجود ہے تو اب اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہ ہو. تو یاد رکھیں، وراثت میں جو مال ورثہ کے حصے میں اور ان کی ملکیت میں آتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کفالت کی صورت میں کوئی بدلہ ہے.
صحیح.
یہ عورت کا حق ہے یا جو بھی وارث ہے اس کا ترکے میں ملنے والا یہ حق کے وراثت ہے. اب بیوہ عورت کا حق حق کے وراثت ہے، چاہے وہ شادی کرے آگے چاہے شادی نہ کرے، بہر صورت اس کا یہ حق ہوگا۔ باقی رہا معاملہ نان نفقے کا، تو اب وہ تو ایک الگ سے واجب چیز ہے کہ جو بھی شخص کسی عورت کو اپنے نکاح میں لاتا ہے تو اس عورت کے رہن سہن، اس کے کپڑے وغیرہ، ضروری ساز و سامان کا اہتمام کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ نان نفقہ، کھانے پینے کا اہتمام کرنا، رہائش کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ عورت ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کا کھانا پینا، اس کے کپڑوں کا ارینج کرنا یہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ چونکہ پیچھے سے مال و اسباب لے کر آ رہی ہے تو شوہر کا ہے کہ مجھ پہ لازم ہی نہیں ہے۔
صحیح،
وہ جب نکاح ہوا تو وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ نان نفقہ پورا کرے گا، لیکن جو عورت ذاتی طور پہ مالدار ہے اس کی مالداری شوہر کے معاملات میں کوئی کمی نہیں لائے گی۔ اسی طریقے سے ایک عورت جو پچھلے شوہر کے ترکے میں حقدار بن چکی ہے، وارث بن چکی ہے، تو وہ اس کا حق بن چکا، اس کی ملکیت میں اتنا حصہ آ چکا ہے۔ اب چاہے وہ شادی کرتی ہے نہیں کرتی، اس سے اس کے حصے وراثت پر کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی اس کا حصہ وراثت ختم نہیں ہوگا۔ تو ہمارے معاشرے میں جو بیوہ عورتوں کے حقوق ضائع کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے، یعنی عورتوں کے حقوق کئی زاویوں سے پامال ہو رہے ہیں۔
لیکن افسوس اس بات پہ، آپ نے بہت پیارا جملہ یہ کہا کہ عورتوں کے حقوق تو ضائع ہو رہے ہیں، لیکن جب کبھی عورتوں کے حقوق پہ بات کرنے کی جو مختلف تحریکیں یا لبرل لوگ بعض کا شور کر رہے ہوتے ہیں، تو جو اصل بنیادی حقوق ہیں کریں شور اس کے لیے کہ عورتوں کو حق ملنے چاہیے ان کے۔ عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، گھر گھر میں کہیں وراثتوں سے محروم کی جا رہی ہیں، وہ بیچاری اپنی قسم پرسی میں زندگیاں گزار رہی، کچھ بھائیوں کے ہاتھوں، اپنی فیملی کے ہاتھوں مجبور ہوتی۔ وہ بولتی بھی نہیں ہے کہ بولیں گے تو جھگڑا ہوگا، بولیں گے تو راستہ بند ہو جائے گا، بولیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا، ہم اپنے والد کے گھر نہیں آ پائیں گی یا جمع نہیں ہو پائیں گی، تو وہ بولتی بھی نہیں۔ اچھا، پھر وہیں وراثت کے اعتبار سے ہی اگر وہ بیوہ بنی، یعنی بیٹی ہے تب بھی اسے ایک نقصان پہنچایا جا رہا ہے معاشرے میں، وہ آگے کسی کی بیوی بنی، شوہر کا انتقال ہوا، وہ بیوہ رہی، اس نے 2-4 سال 10 سال 20 سال وہاں گزار دیے، اب بیوہ ہونے کی صورت میں بھی اس پر یہ ظلم ہے کہ اسے عیسیٰ نہیں دیتا۔ اور پھر وہ کہ جس کی آگے شادی ہو جائے، یعنی بیوہ ہو گئی، عدت گزر گئی، پھر شادی، بیوہ کی شادی بعض اوقات آسان نہیں ہوتا، طلاق یافتہ ہو یا بیوہ، اس کی شادی میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن پھر بھی آگے شادی ہو گئی تو یہ گھرانہ یہ تو کہتا بھائی ہمارا بھائی تو چلا گیا، فوت ہو گیا، اب ہم اس عورت کو کہاں سے دیں یا کیوں دیں۔ اور پھر تیسرا ریزن، شادی کر لی، اب اس کا شوہر ہے، یعنی گویا کہ اب وہ اس شوہر کا انتظار کرے، یعنی اس کس سے نہیں ملی، اب اس کا انتظار کرے۔ تو یہ ناظرین کرام، یہ بالکل ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے اس عورت کے ساتھ۔ ایک تو ویسے ہی اس کو تکلیف ہے کہ اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا، اور پھر جو شریعت نے اس کا حق رکھا تھا تو وہ ہم وراثت کا حق بھی اس سے لے رہے ہیں۔ اچھا، کئی اولادیں ہوتی ہیں نا، پھر بھی جمیل صاحب اتنا نہیں ہوتا، اولاد ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کی ماں ہے، چلائے گی، ان کو پالے گی، وہاں ادھر ہم کوئی دل جو ہے نا وہ نرم نہیں ہے، وہ اولاد کی وجہ سے، یہ بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، تو یہ آگے سلسلہ چلاتی رہے گی، تو وہاں پھر بھی کوئی نہ کوئی دے دیتے ہیں، لیکن اوورآل صرف عورت ہو، بیوہ ہو، تو وہاں یہ ناانصافی ہے۔
یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ وراثت کا جو معاملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ حدود ہیں، تلک حدود اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے جو قوانین ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دی ہیں، اور جو ان حدود کو پامال کرے گا اس کے لیے پھر دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار رکھا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں ڈرنا چاہیے، تو یعنی کسی کا حق وراثت جتنا بھی بنتا ہے اس کو اس کا حق وراثت ضرور 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 پہنچا دے، چاہے آپ کا وہ بھائی نہ رہا۔ اسی طرح شفیق صاحب، جس طرح ہم ایک بیوہ عورت کے حوالے سے حصہ وراثت کو ڈسکس کر رہے ہیں، یوں ہی کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اور جو اس کا شوہر ہے، یعنی بیوہ عورت پہ تو کسی طرح ترس کھانے والے لوگ ہیں کہ یہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، جس کی بیوی انتقال کر گئی اور اولاد نہیں تھی، ایسا شخص تو حصہ وراثت میں آدھے حصے کا مالک بنتا ہے، عورت کے
آدھے حصے کا
مالک بنتا ہے۔ اگر عورت کا انتقال ہو گیا اور اس عورت کے یہاں اولاد نہیں ہے، تو عورت کی جائیداد میں جتنا بھی مال و اسباب ہے، اس کی ملکیت میں، وہ سب ملکیت میں آدھا شوہر کا ہے.
مطلب ایک اندازہ اگر ہم لگائیں تو یہ کہیں کہ عورت کی ملکیت میں کوئی جائیداد مکان نہ بھی ہو لیکن جہیز کا سامان اس کی ملکیت میں, اس کو جو کچھ زیورات ماں باپ نے دیے تھے وہ بھی عورت کی ملکیت میں, لڑکے والوں کی طرف سے جو بطور ملکیت اس کو ملے تو وہ بھی اس کی مالکہ ہیں, شوہر نے جو کچھ گفٹ تحائف دیے تھے زیورات کی صورت میں یا نقدی وہ بھی. تو یہ ساری چیزیں یوں دیکھ کر اس میں آدھا یعنی اولاد نہیں تو آدھا شوہر مالک ہے.
مثال کے طور پہ اگر یہ سب چیزوں کے جہیز کے سونے
10 لاکھ بن جاتے,
10 لاکھ روپے بن رہے ہیں تو 5 لاکھ روپے کی مالیت شوہر کا حق ہے.
اچھا وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ, کہ اگر تمہارے ہاں عورتوں کے ہاں اولاد نہ ہو اور وہ انتقال کر جائیں تو قرآن پاک میں فرمائے گا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا اس کا آدھا پھر تمہارے لیے. اور اگر اولاد عورت کے ہاں اولاد ہو تو پھر شوہر کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے 25%. اب ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک بیوہ عورت ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو لوگ نہیں دے رہے, اس پہ کسی نہ کسی طرح ترس کھانے والے ایک موجود ہوتے ہیں, لیکن جب کسی عورت کا انتقال ہوا اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے, شوہر بھی زندہ ہے اور عورت کے ماں باپ یا بھائی بہن بھی زندہ ہیں, تو ایسے موقع پر اس کا سارا جہیز کا سامان, کہ اب ہماری بہن زندہ نہیں ہے, زیادہ سارا جہیز کا سامان تو جو بھی زیورات جو کچھ بھی عورت کی ملکیت میں ہوتا ہے وہ سب کے سب لڑکی کے ماں باپ اگر زندہ ہیں وہ یا اس کے بھائی بہن ہیں تو وہ سب وہ لے آتے ہیں, جو بیچارہ شوہر ہے
وہ خالی
خالی.
اچھا یہاں دو طرح کے نا, ایک تو آپ نے کہا کہ شوہر, آپ نے بالکل شوہر کی حق میں بات کی ہے کہ اس کو دینا چاہیے اس کا, ایک تو وہ ہے کہ جو سارا کچھ خود لے کے چلے جائیں. اب ایسے میں جب وہ کہتے ہیں نا کہ پھر ہر طرف سے کھینچا جا رہا ہے کہ یہ میرا ہے, تو لڑکے والے وہ جو زیورات دیے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اپنا زیور بھی سائڈ پہ کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہم نے دیا ہے, ان کو بھی شرعی حکم پہ عمل کرنا چاہیے. جتنا ملکیت میں ہے کس کی ملکیت ہے, ناظرین شریعت مطہرہ نے کوئی ایسے اقامت رکھے ہی نہیں ہے کہ آدمی سوچتا رہے کہ اب یہ کس کا ہے یا اس میں ابہام ہے, یہ کس کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا, لہٰذا جو اس کے ہاتھ میں ہے یہ لے لے, جو اس کے ہاتھ میں یہ لے. نہیں, ایک آدمی نے انتقال کیا, یہ جو ملکیت کا انتقال ہوگا ملکیت آگے کس کے حق میں چلی جائے گی, تو یہ شریعت نے اسے بیان کر دیا ہے, ہمیں خود علماء کرام سے پوچھ لینا چاہیے. اب جیسے آدھا شوہر کو ہے تو آدھا بقیہ وہ بھی تو رہے گا نا, اب وہ کس کو ملے گا؟ جمیل صاحب اب اولاد تو ہے نہیں ہے, ماں باپ ہیں تو کیا کہتے ہیں پھر, وہ آدھے کا کون مالک بنے گا؟
یعنی اگر کسی عورت کا انتقال ہوا اور اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی, اس کا شوہر زندہ ہے اور اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں,
صحیح,
تو اب اس صورت میں وراثت کے مال کے 6 حصے ہوں گے,
صحیح,
آدھا یعنی 3 حصے شوہر کی طرف چلے جائیں گے,
صحیح, 3 حصے شوہر.
اب جو باقی 3 حصے بچے ان میں 1 حصہ جو 1/3 وہ ماں بکیا جو وہ والدہ ہے اس کی اس کو مل جائیں گے,
صحیح,
اور جو باقی 2 حصے ہیں وہ اس کے والد کو ملیں گے, عورت کے
2 حصے والد.
یعنی یوں ہوگا کہ اگر شوہر ہے ماں باپ بھی ہیں عورت کے اولاد کوئی نہیں ہے اور اس کا اگر انتقال ہوتا ہے اور اس نے مثال کے طور پہ 6 لاکھ روپے کی مالیت چھوڑی ہے تو 3 لاکھ روپے کی مالیت شوہر کے حصے میں آئے گی, نصف حصہ شوہر کا ہوتا ہے اگر عورت کے یہاں اولاد نہ ہو, اور اس صورت میں ماں باپ زندہ ہیں تو ماں کا 1 حصہ ہوگا, یعنی 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ ماں کے ہو جائیں گے اور 2 لاکھ جو باقی بچیں گے وہ اس کے والد کے ہوں گے, یعنی عورت کے والد کے.
اور یہ ہم ناظرین کرام اس یہ ایسا نہیں ہے کہ ماں کو ایک ہی ملے گا, جب جب بھی دیکھے تو کہیں ماں کو ایک ملے گا, یہ اس تقسیم کے زاویے میں کہ جب شوہر ہے مرحومہ کی ماں اور ان کے والد ہیں, لیکن یہی جب اگر اولاد ہیں تو اب اولاد میں دیکھا جائے کہ بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں یا دونوں ہیں یا کوئی ایک, اور بالخصوص بیٹیاں ہیں, تب بھی مسئلہ پھر آگے جائے گا اور مسئلہ مزید آگے ڈیٹیل کے اندر جائے گا. تو جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو پوچھ لینا چاہیے, کیونکہ اچھا جمیل صاحب جب اولادیں ہوتی ہیں نا تو پھر وہ لڑکی کے ماں باپ کی طرف توجہ نہیں جاتی, لڑکی کے ماں باپ جو بیوی فوت ہوئی ہے اس کے ماں باپ بھی تو ہیں,
جی جی,
وہ بھی تو اس کے وارث بن رہے ہوتے ہیں, تو ان کی طرف توجہ نہیں جاتی. تو ہمیں چاہیے ہم خود مفتی صاحب سے جب مسئلہ پوچھیں گے نا تو مفتی صاحب خود ہی پوچھ لیں گے کہ کون کون حیات ہیں, کون کون زندہ ہے اور کون کون زندہ نہیں ہے, تو آپ مسئلہ مفتی صاحب کو پیش کر دیں, مفتی صاحب خود بھی اس میں وضاحت لے لیں گے کہ کون کون سے آپ کے ورثہ وہ موجود ہیں اور کن کن کا حصہ بنتا ہے. ٹھیک ہے آپ کی مرضی, آپ کچھ اور بھی زیادہ بتا دیتے ہیں, بعض اوقات تو وہ کاٹ بھی دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو آتے ہی نہیں اس میں. اب لڑکی ایک فوت ہوئی ہے بالفرض, بیوی فوت ہوئی ہے, شوہر ہے, شوہر کے بچے ہیں, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, اب ادھر دیکھا تو ماں باپ نہیں ہیں, ماں باپ میں سے کوئی نہیں, اب آپ نے ساتھ لکھ دیا کہ لڑکی جو فوت ہوئی ہے بیوی اس کے بہن بھائی ہیں, تو ظاہر ہے وہاں خود ہی کٹ لگ جائے گا کہ اب یہ سلسلہ وراثت کا اس طرف نہیں جائے گا, یہیں تک یہ موقوف ہو جائے گا.
بنیادی طور پہ مدنی چینل کے ناظرین اتنا ذہن میں رکھیں, کسی بھی شخص کا جب انتقال ہوا, انتقال کے وقت اگر اس کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بھی موجود ہے, مرنے والے شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, تو ماں باپ اپنی اولاد کے ترکے میں وارث ہوتے ہیں.
صحیح.
اب کتنے حصے کے وارث ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے, یہ ڈیٹیل معلوم کرنے کے بعد پتہ چلے گی. اسی طرح کوئی بھی آدمی یا عورت فوت ہو تو اس کے آگے جو اولاد ہے, اس کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں, وہ بھی وارث بنیں گے. اب بیٹا کتنے کا وارث بنے گا, بیٹی کتنے کی وارث بنے گی, یہ ڈیٹیل معلوم ہونے کے بعد بتایا جائے گا. اسی طریقے سے اگر آدمی کا انتقال ہوا اور اس کی بیوی زندہ ہے, یا بیوی کا انتقال ہوا اور اس کا شوہر زندہ ہے, تو میاں بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہونے کی صورت میں بھی دوسرا وارث بنے گا. اب اس دوسرے کا حصہ کتنا ہے وہ پھر ورثہ کی ڈیٹیل تفصیل معلوم ہونے کے بعد بتایا جائے گا. بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ اولاد کے انتقال کی صورت میں ماں باپ بھی وارث ہوتے ہیں, ماں باپ کے انتقال ہونے کی صورت میں ان کی اولاد وارث ہوتی ہے, میاں بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو دوسرا وارث بنتا ہے. اب جو بھی وارث بن گیا اس کو حصہ وراثت نہ دینا یہ حدود اللہ کی خلاف ورزی ہے, حد سے تجاوز ہے, ظلم زیادتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر احکامات شفیق صاحب قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ
وراثت کو, جو میں
جتنی تفصیل سے وراثت کو بیان کیا
اللہ اکبر,
اتنی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احکامات کی بیان نہیں فرمائی
اللہ.
وہ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسب ضرورت ان کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں, لیکن جیسے نماز کا حکم آیا, زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم,
اللہ کی نماز ہے بھی اتنی بار ذکر,
افضل عبادت ہے, زکوٰۃ ہے, اس کا حکم آیا, حج کا حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں پر حج لازم ہے, اسی طرح ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم آیا, فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم, اجمالاً بیان فرما دیا. اب اس کی تفصیل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں, لیکن جہاں وراثت کا معاملہ آیا, وراثت کے اندر آپ اس آیت وراثت کو پڑھیں تو بیٹے کا حصہ کتنا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے, ماں باپ کا حصہ کب کتنا چینج ہو رہا ہے, تبدیلی کے ساتھ ہو رہا ہے, کہیں چھٹا حصہ ہو رہا ہے, کہیں ماں کا ایک تہائی حصہ ہو رہا ہے, باپ کے پاس دو حصے جا رہے ہیں, کہیں شوہر کا چوتھا حصہ بن رہا ہے, کہیں شوہر کا 50% حصہ بن رہا ہے, کہیں بیوہ کا 25% حصہ بن رہا ہے, کہیں بیوہ کا 8واں حصہ بن رہا ہے, کہیں بیٹی کا آدھا حصہ بن رہا ہے, کہیں دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو وہ دو تہائی حصے میں شریک ہو رہی ہیں. یعنی وراثت کے اگر قوانین کو دیکھیں تو یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا اور ایک اصول ہمیں عطا فرما دیا. اب اس کی جو خلاف ورزی کرے گا تو اب سمجھ لے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ واضح احکامات کی وہ خلاف ورزی کر رہا ہے.
اور یہ تو واضح طور پر حدیث میں فرما دیا, جس نے کسی کی وراثت میں سے حصہ نہ دیا, قطع کر دیا, تو اس نے گویا کہ جنت سے اپنا حصہ ختم کر لیا. مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے, وراثت سے متعلق یہ رسالہ ہے, تو اس کو ضرور آپ حاصل کریں. اور یہ گھر گھر کی ضرورت ہے, گھر گھر کی ضرورت ہے, اس کو ضرور دیکھنا چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے تاکہ ہم کسی طرح کے ظلم اور زیادتی والے معاملات میں نہ پڑیں. مزید سوال.
میرا نام محمد عارف ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں خواتین ہوتی ہیں تو وہ وضو کر کے نماز پڑھ لیتی ہے خاتون, اگر اس کو نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ناخنوں میں آٹا پھنسا رہ گیا تو اس بارے میں کیا حکم ہے, اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟
جی, عورتوں سے متعلق مسئلہ پوچھا ہے کہ اب اگر یہ ناخنوں میں آٹا ہے, اسی طرح کچھ اور بھی چیزیں بعض اوقات ظاہر ہوتی ہیں تو کیا کہیں؟
اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں وضو کرنے کے وقت ہمیں ان پر توجہ چلی جاتی ہے, جیسے اگر ہم ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں آٹا وغیرہ لگا ہوا نظر آئے گا. اسی طرح جو مزدور ہوتے ہیں وہ سیمنٹ بجری وغیرہ سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے بھی ناخنوں میں کہیں نہ کہیں سیمنٹ بجری کے ذرات آ جاتے ہیں، تو جس کو اپنے ہاتھوں میں، اپنے پاؤں میں اگر کوئی ایسی چیز جو لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس سے اس کا روزانہ کا تعلق ہے، یعنی اس کا کام کاج کا حصہ ہے، تو اگر اسے کوئی چیز ایسی اپنے پاؤں پر، اپنے ہاتھ پر لگی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ جس کے اوپر سے پانی تو بہ جائے گا، اس کے نیچے والا حصہ جو کھال کا ہے اس پہ پانی نہیں بہے گا، تو وضو نہیں ہوتا۔ تو ایسے موقع پر جو آٹا گوندھنے والی جو خواتین ہیں، یا اسی طرح ہوٹلز پہ جو روٹیاں بناتے ہیں تندور پہ، نان بھائی جن کو کہا جاتا ہے، تو یہ ہوٹل پہ روٹیاں بنانے والے جن کے ہاتھوں میں، ناخنوں میں آٹا چلا جاتا ہے، مزدور ہوتے ہیں، سمٹ بجری گارا ان کے ہاتھوں میں لگ جاتا ہے، کلر کرنے والے ان کے بھی ہاتھوں میں کلر لگ جاتا ہے، تو انہیں اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو اچھی طرح وضو یا غسل کرنے سے پہلے اچھی طرح چیک کر لینا چاہیے، اور ان کے پاس ایسی اشیاء موجود ہوتی ہیں جن کے ذریعے یہ ان کو بآسانی چھڑا سکتے ہیں۔ کیمیکلز ہوتے ہیں، مٹی کا تیل ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ کلر وغیرہ اپنے ناخنوں سے، کھال سے، سب سے چھڑا سکتے ہیں۔ تو جن کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، دکھائی دے رہی ہیں، تو اب ان کو چھڑانا ہوگا وضو غسل کرنے کے وقت۔ اگر جتنا انہوں نے توجہ دے کر جو جو چیزیں نظر آ رہی تھیں وہ سب انہوں نے دھو لیں، صاف کر دیں، دور کر دیں، اب وضو کیا، ان کے مکمل توجہ کے باوجود کوئی گوشہ چھپا رہ گیا جس پہ دوران وضو، دوران غسل توجہ نہیں گئی، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اب پاؤں کے تلوے کو دیکھا تو اس میں تھوڑا سا کلر رہ گیا تھا لگا ہوا، یا ناخنوں کے اندر آٹا بھرا رہ گیا تھا، سائٹوں پہ آٹا لگا رہ گیا تھا، تو گندا ہوا آٹا کہیں انگلی کے ادھر ادھر کہیں کھانچے میں پھنس گیا تھا، وہ اب دکھائی دے رہا ہے۔ تو جو وضو کیا، وضو کرتے وقت مکمل نگہداشت کے ساتھ وضو کیا تھا، پھر بھی کچھ چیزیں رہ گئیں، وضو ہو گیا، نماز پڑھی، وہ ہو گئی، لیکن اب چونکہ اب نظر آ چکا ہے، تو اب اسی حالت میں اگلی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
صحیح، اب یعنی اس کے لیے تو یہ معاف ہے۔
ہاں، اب یہ نہیں کہ یہ نماز ہو گئی تو اب اگلی بھی ہوگی، اب چونکہ نظر آ چکا ہے، وہ کلر لگا ہوا، وہ آٹا چپکا ہوا، اب اس کو چھڑانا ہوگا، اس کو چھڑا کر پھر اس پہ پانی بہانا ہوگا، دوبارہ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔
صحیح،
چونکہ جو حصہ خشک رہ گیا تھا، وہ ہاتھ کا وہ چھوٹا سا حصہ خشک رہ گیا تھا، آپ اسی پہ پانی بہا دیں، وضو مکمل ہو گیا۔
لیکن اس میں جمیل صاحب، جیسے آپ نے کہا رنگ کرنے والے، کلر کرنے والے، اب ظاہر ہے دن بھر میں اس نے تو محنت مزدوری کے کام کرنے ہیں، اب اس کو نماز کے لیے 15 منٹ 20 منٹ ملے، جو نماز پڑھتے ہیں ہے ماشاء اللہ سے طبقہ بھی، اب گاڑیوں کو وہ کر رہے ہیں، ان کے آئل پتہ نہیں کیا کیا ان کے ہاتھوں پہ لگ جاتے ہیں، تو اب اٹھے اور ٹھیک ہے اپنے طور پر انہوں نے صابن لیا، کچھ بھی لیا، اچھی طرح دھونے کی کوشش کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ان کے ہاتھ اس طرح صاف اتنی جلدی نہیں ہو پاتے، تو ایسے کو کیا حل دیں گے آپ؟
یہ والی جو صورت ہے، یہ اور اگلے اسٹیپ میں کہ یہ باقاعدہ چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، صابن رگڑ رہے ہیں، یا ایسے آئل پینٹ وغیرہ کا کام کرنے والے وہ مٹی کے تیل کے ذریعے سے بھی اپنے ہاتھوں کو خوب دھو رہے ہیں، پیٹرول کے ذریعے سے بھی وہ دھو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی انگلیوں کا یہ جو حصہ ہوتا ہے
وہ نہیں جاتا،
اس کے اندر جو لکیر پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ نہیں جاتی، بکسا اوقات یہ انگلیوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں، ان فنگر پرنٹس کے اندر بھی بعض اوقات وہ کلر کی لکیریں شو ہو رہی ہوتی ہیں، پین سے لکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں پہ بھی جگہ جگہ انک پین کے، بال پین کے نشان رہ جاتے ہیں، وہ رگڑنے سے بھی نہیں جاتے۔ اب جن چیزوں کو دور کرنے میں دقت ہے، تو حرج ہے، تو پھر شریعت مطہرہ نے وہاں پر اس کو معاف رکھا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بالکل جیسے ہاتھ مثال کے طور پہ اس وقت میرے صاف ہیں، تو اس طرح ان کام کرنے والوں کے ہاتھ پورے صاف ہوں، کہیں لکیروں میں بھی کوئی کلر نہ آئے، یہ ان کے لیے دشوار ہے، کیونکہ کل پھر یہی کام کرنا ہے۔
صحیح،
اور اس طرح ان کے لیے بہت مشکل ہے، پان بیچنے والے، پان بنانے والے،
پان پہلے تو
ان کے ہاتھ تو آپ دیکھیں گے تو یہ دولہا بھی اگر ہوگا نا، اس کے ہاتھوں پہ جو پان کے کتھے کے چونے کے جو کلر آ جاتے ہیں، وہ اس کی شادی کے دن بھی نہیں جائیں گے،
نہیں جائیں گے۔ اور پھر یہی مسئلہ بکثرت پان کھانے والے ان کے تو پوری پوری تہ جم جاتی ہیں دانتوں پر اندر، اور
غسل میں کلی فرض ہے
اور چھٹ بھی نہیں سکتی، یعنی ایسا ہے کہ وہ اگر کرنا بھی چاہیں تو بہت ہے کسی ڈینٹل کے پاس جانا پڑے گا، اور پھر ہی جا کر ان کے شاید کتنی مرتبہ جانا پڑے گا، اور پھر جا کر یہ مسائل ان کے اعلیٰ ہو سکتے ہیں. تو خیر جہاں پر شریعت مطہرہ نے یہ معاف رکھے ہیں کہ چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, اب اپنی طرف سے کر لیا اب نہیں ہے, تو پھر ان کے لیے عفو اور معافی والا سلسلہ وہ ہو جاتا ہے. لیکن اب دیکھ لیا نشان ایسے ہیں یا نارمل ہے, ہم نے تو چلے آٹا گوندھنے والی خاتون یا جو نان پکاتے ہیں دیگر نان بھائی ہیں ان کی بات کی, عام حالت میں ہم بھی کہیں چلتے پھرتے بعد کا تو پاؤں پہ کچھ لگ گیا, کچھ چپک گیا, کلر کی جگہ پہ پاؤں رکھا کلر ہی لگ گیا ایسا, تو ایسی کیفیت ہو جاتی. تو اب یہ کہ دیکھ لیا ہے تو ظاہر ہے اسے ختم ہی کرنا ہوگا, اس کے بغیر تو نماز کا سلسلہ پہلے نہیں کریں گے. پہلے اس کو آپ اچھی طرح صاف کر لیں پھر باوضو ہو جائیں اور نماز ادا کریں. وضو سے پہلے ہی ان کو نظر آ گیا کہ یہ میرے پاؤں پہ کچھ لگا ہوا ہے, ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے, تو پھر اس کو اچھی طرح پہلے صاف کریں اور پھر وضو کریں اور اپنی نماز پڑھیں. ہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھ لی سب کچھ کر لیا اور اس بندے کا وہ کام بھی نہیں ہے, آٹا ہے یا دیگر کام نہیں ہے, لیکن پاؤں پہ لگ گیا اس کو. جمیل صاحب آپ اس کے لیے کیا ہوگا, یعنی نماز اس نے پڑھ لی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد ایسا لگا کہ بھائی یہ تو اتنی بڑی کوئی چیز چپک گئی تھی یا کچھ ہوا تھا اور میں نے اسی حالت میں ہی وضو کر کے نماز میں نے پڑھ لی, تو اس کو کیا کہیں گے؟
اب ایسی چیز کے جس پہ عام طور پہ آدمی توجہ دیتا ہے پھر بھی وہ توجہ کے باوجود چیز لگی رہ گئی, تو جیسے اس میں بعض اوقات بچے ببل گم کھا رہے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں, وہ چھوٹے بچے ہیں بعض اوقات وہ ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں, چلتے پھرتے وہ پاؤں میں چپک جاتی ہے, یا کلر ہوتا ہے آئل پینٹ, اس آئل پینٹ کے کسی ٹپکے چھیٹے کے اوپر ہمارا پاؤں آیا اور اس چھیٹ کا حصہ آئل پینٹ کا ہمارے پاؤں پہ چپک گیا اور ہمیں پتہ نہیں چلا. لیکن جب بھی توجہ جائے گی تو اس آئل پینٹ کے حصے کو چھڑا کر اس پہ پانی بہانا ہوگا, یہ نہیں کہ بس چلنے دو کوئی مسئلہ نہیں, اب جب پتہ چل گیا تو اس کو چھڑانا ہوگا. ہاں اگر آپ نے مکمل طور پہ نگہداشت کے ساتھ کے اور آپ مطمئن ہیں کہ میرے پاؤں کے تلووں میں کوئی ایسی چیز نہیں لگی اور آپ نے وضو کیا نماز بھی پڑھ لی بعد میں پتہ چلا کہ چیز لگی ہوئی ہے, تو اس میں ایک احتمالات بھی ہوتے ہیں کہ یہ چیز آیا وضو سے پہلے لگی ہوگی, وضو کے بعد میں لگی ہوگی, کئی احتمالات ہیں. اب یہ ہے کہ اس کو چھڑا لیں اور آئندہ جب نماز پڑھنی ہو تو پھر اس کو اگر وضو سلامت ہے تو اس کے اوپر پانی بہا دیں, اور اگر وضو جاتا رہا تو نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا.
جی ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. نمبر دارالعلوم اہل سنت کا ملاحظہ فرما رہے ہیں, ان نمبرز پر آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. دارالعلوم اہل سنت کی یہ ویب سائٹ ہے, اس پر بھی آپ وزٹ کریں تو انشاءاللہ بہت سے دینی شرعی مسائل آپ کو سیکھنے کو ملیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.